بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ شمس کی آیات 1-10 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گردوں پہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا، اور مقدس دفاع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ترکمنستان کے صدر سے بات چیت کرتے ہوئے باہمی تعلقات کے فروغ کو دونوں ملکوں کے لیے انتہائی سود مند قرار دیا ہے۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ تہران تیل، گیس اور بجلی سمیت مختلف میدانوں میں پاکستان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی سے ای ڈی کی تفتیش آج تیسرے دن بھی جاری رہی۔ غرب اردن کے شہر ناولس میں صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ایران کے نوجوانوں کی بیچ ہینڈ بال ٹیم نے عالمی کپ کے دوران قطر کو شکست دے دی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ترکمنستان کے صدر سردار بردی محمد اوف اور ان کے ہمراہ وفد کے ارکان نے رہبر انقلاب اسلامی سے آج ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے ترکمنستان کے صدر سردار بردی محمد اوف سے بات چیت کرتے ہوئے باہمی تعلقات کے فروغ کو دونوں ملکوں کے لیے انتہائی سود مند قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور ترکمنستان کے درمیان تعلقات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر دونوں ملکوں کے تعلقات کے مخالفین بھی موجود ہیں جن کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور ترکمنستان کے درمیان قائم مشترکہ کمیشنوں کو پوری طرح فعال بنانے اور طے پانے والے سمجھوتوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکمنستان کے صدر سردار بردی محمد اوف نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کو ترجیح اور خاص اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ باہمی سمجھوتوں کے تحت گیس، بجلی، ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دے کر دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات کی بنیادوں کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ ایران اور ترکمنستان نے باہمی تعاون کے 13 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ترکمنستان کے صدر سردار بردی محمد آف صدر سید ابراہیم رئیسی کی دعوت پر ایک اعلی سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ بدھ کو تہران پہنچے۔ صدر بردی محمد آف جب سعد آباد کمپلیکس پہنچے تو صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ صدر ایران نے پاکستان کے ساتھ ہمہ گیر تعاون کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران تیل، گیس اور بجلی سمیت مختلف میدانوں میں پاکستان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بات چیت کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہیں اور ان کی جڑیں صدیوں پر محیط قلبی اور مذہبی روابط میں پیوست ہیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی قومیں ایک دوسرے کی ہمسایہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی قریبی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنے والے غیر ملکی زائرین میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے ان کا عشق عیاں ہے اور اسی تعلق نے دونوں ملکوں کے عوام کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے۔ صدر ایران نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ہم پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں، البتہ کچھ قوتوں کو دونوں مسلمان ہمسایہ دوست اور برادر ملکوں کے اچھے تعلقات اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان تعلقات کا فروغ خطے کی اقتصادی رونق اور سلامتی کی بہتری کا راستہ ہموار کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے دورے ایران پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں جتنا پاکستان کا سپوت ہوں اتنا ہی ایران کا سپوت بھی ہوں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ملک کے لیے بجلی کی ترسیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم سلامتی، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں اب تک ہونے والی بات چیت کو مکمل کرنے اور نتیجہ بخش بنانے کے لیے آمادہ ہیں۔ افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا ہے۔ افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کابل میں ایرانی سفیر بہادر امینیان سے ملاقات میں افغانستان کی حالیہ سیاسی صورتحال، باہمی تعلقات اور عوام کی حمایت و مدد کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریاسنا افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے ایک وفد نے ہرات خاف ریلوے لائن کے تیسرے فیز کی تعمیر نو اور اسے مکمل کرنے کا کام پھر سے شروع کرنے کے لیے بات چیت کی غرض سے تہران میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں فریقین نے ہرات خاف ریلوے لائن کو مکمل کرنے پر تاکید کی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی سے ای ڈی کی تفتیش آج تیسرے دن بھی جاری رہی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی سے نیشنل ہیرالڈ بدعنوانی معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے ذریعے تفتیش کا عمل آج تیسرے دن بھی جاری رہا۔ دریاسنا کانگریسی کارکنوں اور رہنماؤں نے تفتیش کے خلاف شدید احتجاج کیا، سڑکوں پر ٹائر جلائے اور راستے بند کر دیے۔ کانگریسی کارکنوں میں اس بارے میں بھی شدید غم و غصہ ہے کہ دہلی پولیس کانگریس کے ہیڈ کوارٹر میں بھی داخل ہو گئی۔ مظاہرین راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے حق میں اور موجودہ حکومت کے خلاف شدید نعرے لگا رہے تھے۔ کانگریسی کارکنوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت راہل گاندھی کو بلا سبب پریشان کر رہی ہے۔ پولیس نے آج بھی دہلی میں کانگریس کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا، جن میں کانگریسی خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ چونکہ راہل گاندھی حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں، اس لیے حکومت ای ڈی کے ذریعے انہیں پریشان کرنا چاہتی ہے۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شہدائے الاقصی بریگیڈ سے وابستہ نابلس بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آج ٹھیک 4 بجے صبح رویدیا کے علاقے میں غاصب صہیونیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا اور خود بحفاظت واپس آ گئے ہیں۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے ہر روز فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے آج صبح ہدارم جیل کے فلسطینی قیدیوں پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں سے متعلق کمیٹی نے بتایا ہے کہ ظالم صہیونی فوجی ہدارم جیل پر حملے کے بعد ان کے سیلز میں داخل ہو گئے اور ان کے ذاتی سامان کو پھیلا دیا، نیز انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ غاصب اسرائیل میں ایک کیمیاوی کارخانے میں خطرناک ایمونیا گیس کے رساؤ کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی شہاب کے مطابق اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے بھی جنوبی تل ابیب میں واقع ایک کارخانے میں گیس کے رساؤ کی تصدیق کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خطرناک ایمونیا گیس کے رساؤ کی وجہ سے متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور امدادی ٹیموں کو فوری طور پر جائے حادثہ کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ تاحال اس حادثے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ غاصب صہیونی حکام عام طور سے ایسے حادثات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور ذرائع ابلاغ بھی سینسرشپ سے کام لیتے ہوئے تفصیلات جاری نہیں کرتے۔ عمان کی ثالثی میں سعودی عرب اور یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ رویٹرز کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ عمان کی ثالثی میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان نئے دور کے براہ راست آن لائن مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان مذاکرات میں سعودی عرب کی سرحدوں کی سیکورٹی اور یمن کے ساتھ امن سمجھوتے کے تناظر میں آئندہ تعلقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اقوام متحدہ کی پیشکش پر یمن میں جنگ بندی کی مدت 1 اگست تک بڑھائے جانے کی خبر دی تھی۔ جنگ بندی سمجھوتے میں یمن کے اندر فوجی کارروائیاں روکنے الحدیدہ بندرگاہ تک ایندھن کے حامل بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے، سنا ایئرپورٹ سے پروازیں انجام پانے اور تئیس اور دیگر صوبوں میں سڑکیں کھولنے کے لیے یمنی فریقوں کے درمیان نشستوں پر اتفاق ہوا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ سن 2015 سے یمن پر وحشیانہ فوجی حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 16,000 سے زیادہ یمنی شہری شہید، دسیوں ہزار زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفی القاضمی نے عراق کی سیاسی جماعتوں اور دھڑوں سے اپیل کی ہے کہ ملک کے موجودہ بحران کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفی القاضمی نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ سیکورٹی فورسز کے ایثار اور کوششوں سے امن و سیکورٹی برقرار ہے، عراقی سرحدیں پوری طرح محفوظ ہیں اور میں روزانہ فوجی اور سیکورٹی کارروائیوں کی نگرانی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی سیکورٹی اہلکار عوام اور ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور سیاسی گروہوں کو بھی چاہیے کہ وہ وطن اور عوام کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے اپنے قیام کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر بحری مشقیں انجام دی ہیں۔ الحشد الشعبی کی مشقوں کے دوران تیز رفتار جنگی کشتیوں نے حصہ لیا اور میزائل کے ذریعے فرضی اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ الحشد الشعبی کا قیام سن 2014 میں دہشت گرد گروہ داعش کے حملے اور عراق کے چند شہروں کے سقوط کر جانے کے بعد اس ملک کے عظیم دینی قائد آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے حکم پر عمل میں لایا گیا تھا۔ الحشد الشعبی نے اعلیٰ دینی قیادت کی پیروی اور عوامی اتحاد کے ذریعے 3.5 سال کی مسلسل جنگ کے بعد سن 2017 میں دنیا کے اس خوفناک ترین دہشت گرد گروہ کا کام تمام کر دیا تھا۔ ایران کے نوجوانوں کی بیچ ہینڈ بال ٹیم نے عالمی کپ کے دوران قطر کو شکست دے دی ہے۔ ساحلی ہینڈ بال چیمپئن شپ 2022 میں شریک ایرانی یوتھ ٹیم دوسرے میچ میں مزید طاقتور بن کر ابھری اور قطر کو 2-0 سے ہرا دیا۔ ساحلی ہینڈ بال چیمپئن شپ کے یوتھ مقابلے یونان کے شہر ہراکیرون میں جاری ہیں۔ ایران کی بیچ ہینڈ بال ٹیم نے کھیل کے پہلے اور دوسرے دونوں ہاف کے وقفوں میں قطر کو 15-14 سے شکست دی۔ اس سے پہلے ایران کی یوتھ ہینڈ بال ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں امریکہ کو 0-2 سے ہرا دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ لیجیے سماعت فرمائیے کچھ نورانی حدیث۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں ہمارے عزیز ساتھی ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔
جی گلشن صاحب، شام کے بارے میں قزاقستان میں دو روزہ اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کی اہمیت کے بارے میں آپ سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ جو اجلاس ہو رہا ہے آج سے شروع ہوا ہے، دو روزہ اجلاس ہے یہ، اور 18th اجلاس ہے۔ اس سے پہلے 17 اجلاس آستانہ میں ہو چکے ہیں شام کے حوالے سے۔ تو اس کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا تھا 23 جنوری 2017 کو، آستانہ میں جو شام کے بارے میں اجلاس ہوئے تھے ان کا سلسلہ 1 جنوری 2017 کو شروع ہوا تھا، اور ایک قرارداد بھی شام کے حوالے سے پاس کی گئی تھی جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد تھی، قرارداد نمبر 2254۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ شام کی جو اقتدار اعلیٰ ہے اور ارضی سالمیت ہے شام کی، اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ اب جو اجلاس ہو رہا ہے یہ 18th اجلاس ہے، 6 مہینے پہلے بھی اس کے بارے میں ایک اجلاس ہوا تھا جو 17th اجلاس تھا، اور 6 ماہ کے بعد آج سے شروع ہونے والا 18th اجلاس ہے۔ اس میں مختلف ممالک شرکت کر رہے ہیں، ایک تو خود شام کی حکومت ہے، اس کے نمائندے ہیں وہ اس میں شریک ہیں، اور دوسرے شامی حکومت کے جو مخالفین ہیں ان کے نمائندے بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض حکومتیں ہیں جو ضامن کے طور پر اس میں شریک ہیں اور اصل کردار بھی وہی ادا کر رہی ہیں، ان میں روس ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اور ترکی جو ہیں، یہ تین ممالک جو ہیں یہ ضامن کے طور پر اس اجلاس میں شریک ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے نمائندے بھی ہیں اور دوسری عالمی تنظیموں کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ جہاں تک شام کی حکومت کا تعلق ہے تو شامی حکومت کے نائب وزیر خارجہ احمد توما ایمن سوسن ہیں، اور جو مخالفین ہیں ان کے جو مخالفین کا نمائندہ وفد جو ہے اس کا جو سربراہی کر رہے ہیں ان کی ٹیم کی، وہ احمد توما ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تین ممالک روس، اسلام جمہوریہ ایران اور ترکی کے نمائندے بھی اس میں شریک ہیں۔ تو اس یہ جو اجلاس ہوتے ہیں شام کے بارے میں آستانہ میں جو ہو رہے ہیں، تو ان میں تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا جو مثبت اثر جو اس کا نتیجہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ شام میں کشیدگی کو کم کیا گیا تھا، یعنی جو پہلے اجلاس ہوتے رہے ہیں، بلکہ پہلے ہی اجلاس میں یہ نتیجہ نکلا تھا کہ کچھ علاقے ایسے قرار دیے گئے تھے کہ جہاں کشیدگی میں کمی لائی جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر انسان دوستانہ امداد بھی وہاں پر پہنچانی شروع کی گئی تھی، چونکہ شام میں 2011 کو یہ کشیدگی کا سلسلہ جو تھا وہ امریکہ صہیونی حکومت اور ان کے جو علاقائی اور اتحادی ممالک ہیں ان کی طرف سے شروع کی گئی تھی، لیکن روس، اسلامی جمہوریہ ایران اور ترکی کی جانب سے پھر کوشش یہ کی گئی کہ اس ملک میں کشیدگی کو ختم کیا جائے، تو اسی کے نتیجے میں معاہدہ جو طے پایا تھا اس میں پھر بعض علاقے تھے ان کو قرار دیا گیا کہ یہاں پر کشیدگی کم کی جائے، کشیدگی نہ ہو اور جھڑپیں جو ہیں وہ نہ ہوں، تو اسی کے نتیجے میں پھر وہاں کے عوام کو بھی ایک طرح کا ریلیف ملا اور انسانی دوستانہ امداد وہاں پر پہنچنی شروع ہوئی۔ لیکن اس میں ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک منفی چیز ہے تو وہ ترکی کا رویہ ہے۔ ترکی ایک طرف سے تو بات کر رہا ہے وہاں پر کشیدگی میں کمی کی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی سیریا پر، یعنی شام کے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر کردوں پر حملے کے بہانے وہ شام کے ان علاقوں پر حملے کرتا ہے، تو یہ ایک طرح کا تضاد پایا جاتا ہے ترکی کی حکومت میں، چونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شام کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی ارضی سالمیت کے تحفظ پر تاکید کی گئی ہے، اور خود ترکی کی حکومت بھی اس بات کی پابند ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا شام کے جو شمالی علاقے ہیں ان پر حملہ کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ایک طرح کا تضاد ہے، یعنی ترکی جو ہے وہ شام کے اقتدار اعلیٰ کی بھی مخالفت کر رہا ہے اور ارضی سالمیت کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو یہ آستانہ اجلاس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، خاص طور پر اس جو 18th اجلاس ہے اس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس میں روس بدستور موجود ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے روس نے یوکرین میں کاروائی شروع کر رکھی ہے، اس کی فوجی کاروائی وہاں پر جاری ہے، اس کا جو توجہ ہے اور کنسنٹریٹ جو اس نے کر رکھا ہے وہ یوکرین کی طرف کر رکھا ہے، تو بعض رپورٹیں ایسی تھیں جن میں کہا جا رہا تھا کہ روس کی توجہ اب شام کی طرف سے ہٹ چکی ہے اور وہ شام سے اپنی فوجیں نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں جو آج سے شروع ہوا ہے اور کل تک جاری رہے گا، اس میں روس کا ایک نمائندہ ہے جو کہ شام کے امور میں خصوصی نمائندہ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے تقریر بھی کی ہے، حتیٰ کہ اسی اجلاس کے شروع میں انہوں نے تقریر کی ہے، اس کا میں تھوڑی دیر بعد ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ پانچ موضوعات کو اس کا جائزہ لیا جائے گا، پانچ موضوعات کا، ایک تو یہ کہ شام، چونکہ اس میں عرصے سے یعنی عشرے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے وہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور اب تو اسرائیل جو ہے وہ بھی کھولے بندو جو ہے وہاں پر فضائی حملے کر رہا ہے، تو شام کا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس کی تعمیر نو کی جائے، تو اس اجلاس کا ایک موضوع جو ہے وہ شام کی تعمیر نو ہے، اور ایک مسئلہ جو ہے اس کا جس کا جائزہ لیا جائے گا وہ شام کے جو افراد وہاں سے جا چکے ہیں اور پناہ گزیں ہو چکے ہیں دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں، تو ان کی واپسی کا مسئلہ ہے، اور تیسرا مسئلہ آئین کی تدوین کے حوالے سے ہے، اس کے بارے میں بھی اس اجلاس میں گفتگو کی جائے گی، اور بہت اہم جو دو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ شام میں امریکہ غیر قانونی طور پر موجود ہے اور شام کا تیل جو ہے اس کو وہ چوری کر رہا ہے داعش کے مقابلے کے بہانے سے، تو اس چیز کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اسی اجلاس میں کہ امریکہ کی جو غیر قانونی موجودگی ہے اس کو وہاں پر ختم کیا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ چونکہ اسرائیل نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے شام پر، تو اس مسئلے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی روک تھام کی جائے، تو یہ پانچ موضوعات ہیں جن کا اس میں جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس میں، اور اب یہ جو اجلاس شروع ہوا ہے تو اس میں جو روس کا نمائندہ ہے شام کے امور میں انہوں نے تقریر کی ہے اور سب مختلف باتیں انہوں نے کہی ہیں، ایک خاص طور پر جو کہا ہے وہ یہ کہ ایک تو ترکی کے جو حملے ہیں شام پر ان کا ذکر کیا، اور دوسرا اسرائیل کے جو حملے ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو ہماری بارے میں جو رپورٹیں نشر کی جا رہی ہیں کہ یوکرین میں جو فوجی ہم نے کارروائی کی ہے اس کی وجہ سے شام پر سے ہماری توجہ ہٹ چکی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ شام پر ہماری توجہ پہلے کی طرح ہے اور وہ ہماری خارجہ پالیسی میں اس کو بہت ترجیح اور اولویت حاصل ہے۔ تو یہ ہیں وہ موضوعات، اور اگر وقت ملا کسی اور پروگرام میں تو پھر تفصیلی گفتگو کریں گے، فی الحال تو میرے خیال میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ گلشن عباس نقوی صاحب، اس سیاسی گفتگو کا آپ نے بہترین انداز سے سامعین کو اجلاس کے بارے میں تفصیل بتائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی ملا ہے سرور کے، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 25 خرداد، 15 ذی قعدہ اور 15 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ ذی قعدہ سن 500 ہجری قمری کو بزرگ مسلمان لغت شناس اور دانشور ابن فاخر کی بغداد میں وفات ہوئی. انہوں نے جوانی میں مکے اور یمن کا متعدد بار سفر کیا اور اس زمانے کے علماء سے کسب فیض کیا. ابن فاخر کو علم لغت و حدیث میں ید طولا حاصل تھا. ان کی نثر مشکل اور ثنائے لفظی سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بلیغ بھی ہے. اہل علم افراد کے درمیان ابن فاخر کا بڑا احترام تھا. ابن فاخر کی تالیفات میں جواب مسائل کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے. پندرہ جون سن 1836 کو فرانسیسی ماہر ریاضیات و طبیعیات آندرے میری ایمپیئر کا 61 سال کی عمر میں انتقال ہوا. انہوں نے اپنی پوری زندگی تحقیق اور علمی کتابوں کے مطالعے میں گزاری. ان کی پہلی دریافت الیکٹرانک مقناطیس ہے. آندرے ایمپیئر نے برقی رو کی شدت کا تعین کیا اور اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک آلہ بنایا. ان کی اسی خدمت کی بنا پر برقی رو کی شدت ناپنے کی اکائی کا نام ایمپیئر رکھا گیا. پچیس خرداد سن 1230 ہجری شمسی کو ممتاز عالم دین آیت اللہ سید مصطفیٰ ایران کے شہر کاشان میں پیدا ہوئے. ان کے والد سید حسین مجتہد کاشان میں دینی علوم کی تعلیم دیتے تھے. آیت اللہ سید مصطفیٰ نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کے درس میں جانا شروع کر دیا اور فقہ اصول، معقولات و منقولات اور ریاضی کے علوم حاصل کرنے کے بعد اصفہان چلے گئے. وہاں شیخ محمد تقی رازی المعروف صاحب معالم سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آیت اللہ سید مصطفیٰ 25 سال کے تھے کہ آپ کو اصول، فقہ، تفسیر،
فلسفے اور ریاضی پر مکمل عبور حاصل ہو چکا تھا۔ اسی زمانے میں وہ تہران آ گئے اور پھر عراق چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کاظمین میں سکونت اختیار کی۔ کاظمین میں ہی آیت اللہ سید مصطفیٰ نے 68 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ پندرہ جون سن 1909 کو امپیریل کرکٹ کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ بعد میں یہی تنظیم انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس کہلائی۔ اس تنظیم کے بنیادی ارکان برطانیہ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ تھے۔ 31 مئی سن 1926 کو تین اور ممالک، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ اور ہندوستان امپیریل کرکٹ کانفرنس کے رکن بنے۔ پاکستان 21 جولائی سن 1952 کو آئی سی سی کا رکن بنا اور سری لنکا کو 21 جولائی سن 1981 کو اس تنظیم کی رکنیت ملی۔ سن 1965 میں اس تنظیم کا نام انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس آئی سی سی ہو گیا۔ سن 1989 میں اس کا نام دوبارہ بدل کر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل رکھ دیا گیا۔ پندرہ جون سن 1916 کو مشہور اردو نقاد، ماہر لسانیات اور محقق پروفیسر ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی ہندوستان کے آگرہ شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آگرہ، بدایوں اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے اسکالر تھے۔ پی ایچ ڈی کا ان کا تحقیقی مقالہ شاعری کے دبستان لکھنؤ کے بارے میں تھا۔ تنقید اور تحقیق دونوں میدانوں میں ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی یکساں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن بعد میں اردو لسانیات ان کا محبوب موضوع بن گیا۔ انہوں نے شمالی ہندوستان میں ہند آریہ زبانوں پر بھی تحقیق کی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے گئے اور پہلے لاہور میں رہے اور پھر کراچی میں سکونت اختیار کی، جہاں انہوں نے علمی اور ادبی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی نے متعدد کتابیں لکھیں اور ان کی خود نوشت سوانح حیات بھی شائع ہوئی۔ وہ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سربراہ رہے اور کولمبیا یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ 7 ستمبر سن 1994 کو ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ پندرہ جون سن 2001 کو روس، چین، قزاقستان، قرقزستان، تاجکستان اور ازبیکستان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد اقتصادی، ثقافتی اور سیکورٹی تعاون میں فروغ بتایا گیا ہے۔ البتہ اس سے پہلے سن 1996 میں ازبیکستان کے علاوہ بقیہ مذکورہ ممالک نے اپنی سرحدوں پر سیکورٹی بڑھانے اور اعتماد کی تقویت کے لیے شنگھائی 5 کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ ایسے حالات میں ہوا تھا کہ جب سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور امریکہ وسطی ایشیا کے ممالک میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شنگھائی 5 میں ازبیکستان کے شریک ہونے کے بعد یہ تنظیم شنگھائی تعاون تنظیم میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور منگولیا مبصر رکن کی حیثیت سے اس تنظیم میں شامل ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم آبادی اور اقتصادی و فوجی طاقت و وسعت کے لحاظ سے سب سے بڑی علاقائی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
سامعین ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین قطر کی فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل جاسم محمد احمد نے پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی تعاون بڑھانے پر زور دینے کے علاوہ پاکستان اور قطر کے اعلی فوجی حکام نے علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قطر کے ساتھ تعلقات کو اپنے ملک کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے اس ضمن میں اپنی آمادگی کا اعلان بھی کر دیا۔ حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں قطر اور پاکستان کے درمیان تعلقات فروغ پا رہے ہیں۔ قطر اور پاکستان نے حالیہ برسوں میں اقتصادی اور فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں 1985 میں قطر میں پاکستانی فوج بھیجنے کا معاہدہ، 2010 میں دفاعی تعاون اور تحقیقی، اور 2016 میں علمی تعاون پر مفاہمت کی یادداشت شامل ہیں۔ سامعین ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے تمام ممالک کی معیشتوں کی طرح پاکستانی معیشت کو بھی کورونا وائرس کی وبا کے بعد بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اسلام آباد کے حکام نے قطر سمیت خلیج فارس کے ممالک کی سرمایہ کاری کی صلاحیتوں کو پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ پاکستان توانائی کے شعبے میں قطر کے ساتھ تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ توانائی کا بحران حالیہ برسوں میں پاکستان میں ایک اہم چیلنج میں تبدیل ہو گیا ہے، اور پاکستانی عوام اس مسئلے کو لے کر شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس تمام بحران کی اصلی وجہ وسائل کی عدم فراہمی اور مینجمنٹ ہے۔ توانائی کے بحران اور بجلی اور گیس کی قلت باعث بنی ہے کہ پاکستان میں توانائی کا مسئلہ حکومت کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات پیدا کر رہا ہے، اور اس شعبے میں بڑھنے والی قیمتوں نے بھی عوام پر بے انتہا بوجھ ڈال دیا ہے۔ ملکی معیشت کے مسائل کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی منڈیوں میں توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پاکستان میں تیل، گیس اور اس سے حاصل ہونے والی اشیاء کی سپلائی میں عدم استحکام دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی صلاحیت پر انحصار کرتے ہوئے قطر کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام آباد کی کوشش ہے کہ اپنی تیل، گیس اور پیٹرول کی ضروریات قطر کی عالمی منڈی سے کم قیمت پر پوری کریں۔ اس کے علاوہ قطری مارکیٹ پاکستان میں ملازمت کے متلاشی افراد کو راغب کرنے کا ایک اچھا موقع ہے، جو کہ حکومت کے لیے بہت زیادہ معاشی اور سماجی اہمیت کا حامل ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ قطر میں 1,00,000 سے زائد پاکستانیوں نے مختلف اقتصادی، تجارتی اور سماجی شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اپنے عوام کے لیے اس گنجائش کو بڑھانے کا خواہاں ہے۔ سامعین حالیہ برسوں میں قطر نے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی ہے۔ نیز افغانستان میں اس گروپ کے اقتدار میں آنے سے قبل دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قطر اور پاکستان کے درمیان ایک سیاسی رابطہ ہے۔ اس وقت قطر اور پاکستان کی حکومتیں خفیہ اور کھلم کھلا افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کی حمایت کر رہی ہیں، جو دوحہ اسلام آباد مذاکرات میں مرکزی موضوع بن چکا ہے۔ پاکستان قطر کی مشترکہ فوجی مشقیں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ دونوں ممالک سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کم از کم مشاورتی لحاظ سے اس ملک کو محفوظ بنانے میں قطری حکومت کی مدد کر رہی ہے۔ سامعین، پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں انسانی اور اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور امریکہ سے اپنے ضبط کیے گئے اثاثوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کی طرف سے افغانستان کے منجمد اثاثوں کی بحالی افغانستان کی ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی 95% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر انسانی بحران اور معاشی تباہی کو روکنے کے لیے کام کرے، چاہے ان کے طالبان کے ساتھ تعلقات کیسے بھی ہوں۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ کی جانب سے اس ملک کے اثاثے منجمد کرنے کی وجہ سے افغانستان کی معاشی تباہی کے نتائج کی بابت بہت سے ممالک نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کے مرکزی بینک کے تقریباً 10 ارب ڈالر کے اثاثے امریکی بینکوں نے ملک میں طالبان کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بہانے بلاک کر دیے ہیں، جس سے افغان معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ سامعین، طالبان حکومت کی افغانستان کے مرکزی بینک کے بیرون ملک اثاثوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے طالبان حکومت کو گزشتہ سالوں کی طرح خوراک اور ادویات سمیت دیگر ممالک کی درآمدی ضروریات کو پورا کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور افغانستان کی عوام بھوک مری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بین الاقوامی برادری نے افغانستان کے لیے تقریباً تمام انسانی امداد بند کر دی، جس سے اس ملک میں خوراک کی قلت بڑھ گئی ہے اور ایک بڑا چیلنج پیدا ہونے والا ہے اور عام لوگوں کے لیے خوراک کی فراہمی میں شدید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 23 ملین افغان اس وقت شدید بھوک کا سامنا کر رہے ہیں اور ملک کی 95% آبادی کے پاس کھانے کے لیے مناسب خوراک نہیں ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ افغان بچوں کو زندہ رہنے کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے بیرون ملک اثاثوں تک رسائی میں کمی کے تسلسل کو اس ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا اور کہا کہ خطے اور پڑوسی ممالک کے لیے اس کے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستان، جو کہ بظاہر سیاسی طور پر افغانستان میں طالبان حکومت کا حامی نظر آتا ہے، اس نے حالیہ مہینوں میں امریکی حکام سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اثاثوں کو روکنے کے لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال اور تباہی کو روکے اور اس ملک کی معیشت کو بحران سے نکالنے میں مدد کرے۔ افغانستان میں لاکھوں لوگوں کے لیے شدید غذائی قلت کے خطرناک نتائج کے بارے میں بین الاقوامی اداروں کی مختلف رپورٹوں کے باوجود امریکی حکومت افغان عوام کی حالت زار کی پرواہ کیے بغیر افغان اثاثوں کو روکنے پر اصرار کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر امریکی حکومت نے افغانستان کے اثاثے روک کر طالبان پر دباؤ ڈالنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی اور طالبان نے عالمی برادری کے مطالبات کا مثبت جواب نہیں دیا تو افغانستان کے عوام کے لیے معاشی حالات مزید مشکل ہو جائیں گے۔ سامعین، ورلڈ فوڈ پروگرام اور اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ایف اے او نے افغانستان میں غذائی تحفظ کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام اور ایف اے او کی مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے افغانستان سمیت دنیا کے 20 ممالک کو خوراک کے شدید قلت کا سب سے زیادہ خطرہ ہے اور افغانستان دنیا میں غذائی قلت کے تباہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایتھوپیا، یمن، جنوبی سوڈان، صومالیہ اور افغانستان میں کل 75 ملین افراد قحط اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ قبل ازیں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان میں 24.4 ملین افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے اور انہیں انسانی امداد اور مدد کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 9 مہینوں میں یہ دوسرا موقع ہے کہ اقوام متحدہ کے اداروں سمیت بین الاقوامی اداروں نے افغانستان میں خوراک کی خرابی اور ملک میں لاکھوں افراد کے لیے قحط کے بحران سے خبردار کیا ہے۔ سامعین، اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد مختلف عوامل کے سامنے آنے کے ساتھ ملک میں غذائی قلت ایک بڑے خطرے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کے اثاثوں کے امریکہ کی جانب سے منجمد کیے جانے اور خوراک درآمد کرنے کے لیے طالبان حکومت کی مالی کمزوری، افغانستان کے اقتصادی اشاریوں میں نمایاں کمی، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور بین الاقوامی امداد کا بند ہو جانا اس ملک کی بنیادی مسائل میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھوک مری کا بحران اور خوراک قلت نے بھی اس ملک کے عوام کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگرچہ حالیہ مہینوں میں افغانستان میں قحط کے بحران کے بارے میں بین الاقوامی انتباہات دہرائے گئے ہیں، طالبان کی حکومت شدت پسندانہ اقدامات اور مختلف شعبوں میں لگائی جانے والی پابندیوں کی پالیسیوں پر اصرار کرنے کی وجہ سے افغانستان پر بین الاقوامی دباؤ کو کم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تعلیم اور ملازمت میں خواتین کے حقوق کی پامالی، میڈیا اور سول سوسائٹی کی سرگرمیوں پر پابندی اور افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے اپنے وعدے کو پورا کرنے میں طالبان حکومت کی ناکامی نے بین الاقوامی برادری کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ اس ملک میں کسی بھی قسم کی اقتصادی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے افغانستان کو مالی امداد کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں کیا ہے اور افغانستان میں خوراک کی کمی کا بحران ہر روز نئی جہتیں اختیار کر رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے حکام ڈیوڈ بیزلی کا کہنا ہے کہ افغانستان کی کم از کم نصف آبادی کو بھوک کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو انسانی امداد کی فوری ضرورت ہے اور اگر یہ امداد نہ بھیجی گئی تو ملک کو ایک بڑے انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامعین، مغربی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے لیے بین الاقوامی امداد ایسے حالات میں جہاں طالبان بین الاقوامی برادری کی جمہوریت کی توقعات پر پورا نہیں اترتے، طالبان حکومت کی تقویت کے مترادف ہیں، اور اگر طالبان پر دباؤ نہیں ڈالا گیا تو یہ گروہ انفرادی اور سماجی آزادیوں کے احترام کے اصول کو مزید نظر انداز کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی برادری کے اس نقطۂ نظر کے مطابق طالبان کی حکومت نے مختلف ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کو انسانی امداد کے معاملے کو سیاسی مسائل سے نہ جوڑیں اور موجودہ معاشی بحران میں افغانستان میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے مدد کریں۔ جب تک طالبان حکومت افغانستان میں اپنی پالیسیوں کو ایڈجسٹ نہیں کرتی، بین الاقوامی برادری ملک کو قحط سے نکلنے میں مدد کے لیے مؤثر مالی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، پاکستان کے وزیر خارجہ کی صدر ایران سے ملاقات، پاکستان اور ایران کا بیٹا ہوں پاکستانی وزیر خارجہ۔ روزنامہ القدس العربی، اسرائیل بیت المقدس کی شناخت بدلنے کے لیے اس کے اطراف پارک بنانے کی کوشش میں، فلسطینیوں نے خبردار کیا۔ اور گارڈین، پناہ گزینوں کی روانڈا فلائٹ انسانی حقوق کی یورپی عدالت کی مداخلت کے بعد آخری لمحے میں منسوخ۔ اور روزنامہ عصر ایرانیان، جب سفارتکاری مغرب تک محدود نہ ہو، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی تہران سے واپسی کے بعد۔ ترجمان وزارت خارجہ نے بتایا کہ آئندہ دنوں میں تہران دیگر ملکوں کے اعلیٰ وفود کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کا دورہ کرنے والے 3 غیر ملکی عہدیداروں میں ایک صدر بھی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ منگل کو شروع ہوا، ترکمنستان کے ساتھ تہران پہنچ چکے ہیں اور آرمینیا کے اسپیکر بھی جلد تہران کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ان دوروں سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران الگ تھلگ نہیں ہے۔ روزنامہ الوطن، روسی گیس کے متبادل کے لیے یورپ، اسرائیل اور مصر کی تگوتو۔ اخبار لکھتا ہے جنوبی لبنان میں سمندری حدود کے تعین کے لیے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات پر امریکی اصرار کے دوران علاقے میں یورپ کی سرگرمیوں سے پتہ چلتا ہے کہ روس کے گیس کی جگہ پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ یورپی کمیشن کی سربراہ نے بتایا ہے کہ یورپ کو گیس برآمد کرنے کے معاہدے پر یورپی یونین، مصر اور سینی حکومت دستخط کر سکتے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ پاکستان: لیڈرشپ کا موقف ہے کہ پرویز مشرف کو واپس آ جانا چاہیے، میجر جنرل بابر افتخار کا اہم بیان۔ روزنامہ جسارت: یہ حکومت رہ گئی تو دشمن سے زیادہ ملک کا نقصان کرے گی، عمران خان۔ دا ہندو: رانچی پولیس نے تشدد کے ملزموں کے پوسٹر چسپا کرنے کے بعد ہٹا لیے۔ روزنامہ قومی آواز: تم ہی قاتل، تم ہی شاہد، تم ہی منصف ٹھہرے۔ اور ارنا: پناہ گزینوں کا زبردستی اخراج، لندن کے لیے تاریخی ذلت، ترجمان وزارت خارجہ۔ وائی جے سی: پاکستان کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں، صدر ایران۔ اور بغداد الیوم: عمار حکیم اور ایرانی سفیر نے عراق کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ سامن پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا، اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں، جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21ویں آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے۔ رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہماری مجلس کا آخری پروگرام مقدس دفاع، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے، لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا۔ لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا، اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا۔ ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت، یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا، اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محض جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے۔ آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے منہ بولتا مصداق تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو۔ قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک چور آیا تھا، چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں، وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے۔ سامعین، جنگ کے آغاز، درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے۔ مثال کے طور پر آپ کے یہ جملے، آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر، آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے، سب کو عزت و احترام دیتے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے۔ آپ مختلف چھاؤنیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے۔ ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو، پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری، قربانی، جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے، وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے۔ آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے۔ آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا، محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی، معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں، رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے۔ کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز، عراقی سرزمین کے اندر جا کر کارروائی کرنے یا شہروں کے دفاع، نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و پنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے۔ مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گھمبیر ہو گئی تو امام خمینی رحمتہ اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی۔ آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے کلمات، جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا۔ آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں، آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے، آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر
ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا۔ سامعین، مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے۔ یہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی قیادت، ولایت، رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی، اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی، ولایت مداری، احساس ذمہ داری، توکل، ایمان، استقامت، شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی، اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Oh,